بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمام زماننا أجل الله في فرجه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. چوتھے دن کی دعا میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے خدا، آج کے دن اپنا حکم بجا لانے کی قوت مجھے عطا فرما، اپنے ذکر کی چاشنی مجھے نصیب فرما، اپنے کرم کے ذریعے اپنا شکر بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، میری جسمانی حفاظت کے ذریعے اور ستر پوشی کے ذریعے سے میری تمام تر حفاظت فرما اے بہترین نظر کرنے والے. چوتھے دن خدا سے چار چیزیں طلب کی جا رہی ہیں. پہلی چیز حکم بجا لانے کی قوت، دوسری ذکر کی چاشنی، تیسرے اپنا شکر بجا لانے کی توفیق، اور چوتھی جسمانی حفاظت اور شخصیت کی حفاظت. پہلی چیز جو خدا سے مانگی جا رہی ہے وہ حکم بجا لانے کی قوت ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے خدا، اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک. اے خدا، مجھے حکم بجا لانے کی قوت دے. انسان چاہے عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا اجتماعیات ہوں، اس کو خدا کا حکم بجا لانے کے لیے جسمانی قوت کی ضرورت بھی ہے، فکری، معنوی اور روحانی قوت کی بھی ضرورت ہے. انسان اگر عبادت کرنا چاہتا ہے تو اسے حرکت کرنے کے لیے، ظاہری عبادت انجام دینے کے لیے ایک جسمانی طاقت چاہیے، اور نہ صرف یہ جسمانی طاقت بلکہ ارادہ کرنے سے لے کر اور اس کو انجام دینے تک، اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جہاں جسمانی قوت اور طاقت کی ضرورت ہے، وہاں معنوی، روحانی اور فکری طاقت کی بھی ضرورت ہے. انسان صرف جسمانی طاقت کے ذریعے سے ہی عبادات کو انجام نہیں دے سکتا، ارادہ کرے اس میں معنوی طاقت کی ضرورت ہے، اس کو تکمیل تک پہنچائے معنوی قوت اور طاقت اسے چاہیے. بعض اوقات مادیات معنی اور رکاوٹ بنتی ہیں. مثلا لقمہ حرام بہت ساری توفیقات کے سلب ہونے کا باعث بنتی ہے. لقمہ حرام اس کی معنوی طاقت اور قوت کو چھین لیتا ہے، جیسا کہ روز عاشور جب امام حسین بار بار فوج اشقیہ کے سامنے خطاب کر رہے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے آپ کی بات سننے سے بھی انکار کیا، تو آپ نے کہا کہ تم میری بات نہیں سنو گے. کیوں؟ ملئت بطونکم من الحرام، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی اگر لقمہ حرام جسم میں چلا جائے تو انسان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، حق پوشیدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ معنوی قوت اور طاقت انسان کے پاس نہیں رہتی کہ وہ اس طاقت کے ذریعے سے حق کو پہچان سکے. بس صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ معنوی طاقت بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی احکامات کی تکمیل کر سکے. جہاں عبادات انسان کے لیے جسمانی اور معنوی طاقت طلب کرتی ہیں، وہاں اجتماعیات بھی انسان کے لیے ایک معنوی طاقت اور ایک جسمانی طاقت کی خواہاں ہیں۔ جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ انسان کی ان طاقتوں کو طلب کرتا ہے، وہاں مظلوم کی حمایت، ظالم کی مخالفت اور جہاد بھی ان دونوں طاقتوں کا متقاضی ہے۔ مادی طاقت بھی چاہیے، اگر دشمن مادی طاقت کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس بھی مادی طاقت ہونی چاہیے۔ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم بِالْقُوَّةِ، آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ایک قوت کے ساتھ، مادی قوت کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر آؤ۔ بس جہاں ہمیں یہ مادی قوت عبادات کے لیے چاہیے، وہاں معاملات کے لیے بھی چاہیے، وہاں اجتماعیات کے لیے بھی چاہیے۔ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم بِالْقُوَّةِ، مظلوم کی حمایت، ظالم کی مخالفت اور جہاد بھی اسی طرح سے خدا کی عبادت ہے، خدا کے امر کی اطاعت ہے۔ جس طرح سے خدا نے نماز کی تاکید کی ہے، جس طرح سے روزے کی تاکید کی ہے، اسی طرح جہاد کی بھی تاکید ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو انجام دیں لیکن ہم جہاد کے موقع پر سستی اور کاہلی کا ثبوت دیں۔ جہاں نماز کے لیے کہا گیا کہ واجب ہے، وہاں مظلوم کی حمایت کے لیے بھی کہا گیا۔ امیر المومنین نے اپنی وصیت کی اپنے فرزندوں کو کہ دیکھو، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے حامی رہنا، دیکھو جب کبھی موقع ملے مظلوم کو تنہا نہ چھوڑنا اور ظالم کی مخالفت کو ترک نہ کرنا۔ اسی کما، آپ نے فرمایا کہ اسی کم، اے میرے بچوں، اے حسنین، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے حامی بن کے رہنا۔ امیر المومنین کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس قوت ہو، فَإِذَا قَوَيْتَ فَقْوِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، جب تمہارے پاس طاقت ہو تو اپنی اس طاقت کو اطاعت خدا میں صرف کرو، اور جب تم کمزور ہو، فَإِذَا ضَعُفْتَ فَضْعِفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، جب تم ضعیف ہو، جب تم پر کمزوری طاری ہو تو معصیت خدا سے پرہیز کرنا۔ دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ قوِ علی خدمتک جوارحی، اے خدا میرے اعضاء و جوارح کی قوت کو اپنی خدمت میں صرف کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دوسری چیز جو کہ مانگی جا رہی ہے، ذکر اور یاد کی چاشنی۔ فرماتے ہیں کہ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اے خدا اپنے ذکر کی چاشنی کو اس دن مجھے چکھا دے۔ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ذکر بھی ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، اس کی یاد بھی اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ بسانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے اس کو یاد بھی زیادہ کرتا ہے۔ حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کیا کرتا ہے۔ یہ ذکر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ جب سورہ مائدہ کی آیت میں یہ کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے، تو اس کے بعد کہا لذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اگر یہ ذکر انسان کے دل میں ہو تو انسان نماز پڑھے گا، فحشاء اور منکرات سے بھی بچے گا۔ لیکن اگر انسان کا دل اس کے ذکر اور اس کی یاد سے خالی ہو تو یہ نماز صرف اٹھک اور بیٹھک ہی ہوگی، یہ نماز اس معنوی قوت اور طاقت سے خالی ہوگی جو اسے ایک ایسا نتیجہ دے جو جو فحشا اور منکرات سے بچنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ خوبصورت تعبیر ہے کہ اذقنی فیہ حلاوت ذکرک، اے خدا مجھے اپنے ذکر کی چاشنی کو چکھا دے۔ یہ ذکر کی چاشنی اگر انسان چکھ لے تو مصیبتوں کی تلخی اور سختی انسان بھول جاتا ہے۔ سید الشہداء روز عاشور، مصیبت پر مصیبت آپ پر پڑ رہی ہے لیکن مصیبت پڑتی جاتی ہے اور آپ کا اطمینان بڑھتا جاتا ہے۔ آپ کی زبان پر جو الفاظ ہے وہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، اس کی قضا پر راضی، اس کے امر کے سامنے تسلیم ہے۔ سید الشہداء نے اس طرح سے ذکر خدا سے معمور تھی وہ ذات، اس لیے مصیبتیں آپ کو پریشان نہ کر سکیں، پریشانیاں آپ کو اس سختی میں مبتلا نہ کر سکیں جو ایک عام انسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ رضاً بقضا ہی و تسلیماً لامرہ، خدا کی قضا پر راضی ہیں، اس کے امر کے سامنے تسلیم ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی بہن، جب شام کے دربار میں آپ سے کہا گیا کہ کتنی مصیبتیں کتنی پریشانیاں خدا نے آپ پر ڈالیں، تو آپ نے کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جو بھی کچھ دیکھا وہ سب کچھ بہت خوبصورت تھا، بہت اچھا تھا۔ ہم خدا کی یاد سے معمور ہیں، اس کا ذکر ہمارے دل میں بسا ہوا ہے، اس لیے کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے۔ خندہ پیشانی سے مصیبتوں کو قبول کرتا ہے وہ جو اس کے ذکر کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے، اس کی ذکر کی چاشنی سے آشنا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنے ہاتھ پیر نہیں چھوڑتا اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ انسان اگر واقعاً اس ذکر کو، اس یاد خدا کو اپنے اندر بسا لے تو ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ کون انسان ایسا ہے، بڑے سے بڑا مالدار انسان، بڑے سے بڑا عہدیدار، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پر پریشانی نہیں آتی، اس پر مصیبتیں نہیں آتی؟ پریشانی اور مصیبتیں سب پر آتی ہیں، لیکن ایک اچھی زندگی، ایک کامیاب زندگی وہ گزارتا ہے جس کے دل میں یاد خدا ہو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، خدا کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، اس کی یاد کو اپنے دل میں بسا لو تاکہ تم شاید کامیاب زندگی گزار سکو۔ بس دوسرا فراز اس دعا کا یہ ہے کہ واذقنی فیہ حلاوت ذکرک، اے خدا اپنے ذکر کی چاشنی مجھے اس دن میں چکھا دے۔ تیسری چیز جو اس دن مانگی جا رہی ہے، شکر ادا کرنے کی توفیق، اوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک، اے خدا اپنے کرم کے ذریعے سے مجھے الہام کر دے۔ اوزعین کے ساتھ اس طرف اشارہ ہے کہ الہام کرے، خدا توفیق دے، اپنی توفیق کو الہام کرے کہ اس کے کرم کے ساتھ شکر کرنے کی توفیق انسان حاصل کرے۔ یہاں یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان اگر شکر کرنا چاہے تو بھی اس کی توفیق کے بغیر وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی دی ہوئی توفیق اگر انسان کے شامل حال نہ ہو تو وہ توفیق، وہ شکر بھی اس سے سلب ہو جاتا ہے، وہ شکر بھی انسان اس کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ شکر نعمت اس کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان اپنی ضرورتوں کو دیکھتا جائے کہ کون کون سی ضرورت اسے ہے، کون کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے لیے ضروری تھی اور وہ موجود نہیں ہے۔ انسان یہ دیکھے گا کہ ہر ہر ضرورت، جو جو چیز، اگر انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی موجود ہے، اگر انسان کو بھوک لگتی ہے تو غذا کا اہتمام ہوا ہوا ہے، انواع و اقسام کی غذائیں خدا نے اس کے لیے پیدا کی ہیں۔ ایک ایک نعمت کو شمار کرتا رہے، دیکھے گا کہ نعمتیں الا ماشاءاللہ بہت ہیں، انسان کی ہر ہر ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کی نعمتیں اس کی جانب سے خلق ہوئی ہوئی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اس کا گننا ختم ہو جائے گا۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، تم اگر نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں قابل شمار نہیں ہیں۔ شکر ادا کرنے کی توفیق اے خدا مجھے آج کے دن دے دے، لیکن ایک سوال ہے کہ میں شکر کیسے ادا کروں؟ حدیث ہے کہ ادنا ترین شکر کیا ہے؟ وَأَدْنَا الشُّكْرُ رُؤْيَةُ النِّعْمَةِ مِنَ اللَّهِ، ادنا ترین شکر کیا ہے؟ اعلیٰ ترین کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن ادنا ترین شکر کیا ہے؟ کہ اس نعمت کو خدا کی طرف سے دیکھے، یہ خیال نہ کرے کہ میں نے 8 گھنٹے محنت کی ہے مجھے اتنا رزق مل گیا، مجھے اتنی روزی مل گئی۔ یہ رزق و روزی اگر خدا کی دی ہوئی ہمت اور طاقت نہ ہوتی تو میں کمانے کے قابل نہیں تھا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صبح اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ان کو روزی نصیب نہیں ہو پاتی۔ یہ اس خدا کی جانب سے ہے جو ہمارا پروردگار ہے۔ بس ادنا ترین شکر یہ ہے کہ نعمتوں کو خدا کی جانب سے دیکھے کہ یہ نعمتیں ساری اس کی طرف سے ہمیں مل رہی ہیں، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ جسمانی قوت، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ پہلی چیز ادنا ترین شکر میں یہ ہے کہ نعمتوں کو من جانب اللہ دیکھے۔ دوسری چیز الرضا بما آتا، جو کچھ خدا نے عطا کیا ہے اس پر راضی رہے، اس پر شکر ادا کرے، اگر کم ہے تو بھی شکر ادا کرے کہ خدا نے دوسروں سے بہت زیادہ مجھے دیا ہے۔ دیکھیں انسان آج کے معاشرے میں باہر نکل کے دیکھے، لوگوں کے پاس ایک وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، خدا نے مجھ پر کرم کیا ہے، مجھے 2 وقت کی روٹی نصیب کی ہے۔ دوسری چیز ادنا ترین شکر میں یہ ہے کہ انسان جو کچھ اسے عطا ہوا ہے اس پر راضی رہے۔ اور تیسری چیز ولا یاسیہ بنعمتہ، بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو جو نعمت خدا نے دی ہے اس نعمت کے ذریعے سے اس کی معصیت نہ کرے۔ اگر انسان اس ادنا ترین شکر پر آ جائے، اگر صرف اس بات پر آ جائے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے معصیت نہ کرے، تو پھر یہ انسان بآسانی کمال کی طرف بڑھ سکتا ہے، یہ قرب خدا حاصل کر سکتا ہے۔ انسان ہاتھ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ آنکھیں خدا کی دی ہوئی نعمت ہیں، یہ زبان خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، ایک ایک چیز کو دیکھے، سب کچھ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے۔ صرف ادنا شکر پر آ جائے کہ میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے معصیت نہیں کروں گا، میں خدا کی نافرمانی اس کی نعمتوں سے نہیں کروں گا، بس اپنے ہاتھ کو معصیت کی طرف نہیں لے جائے گا، اپنی آنکھوں کو معصیت کی جانب نہیں کھلے گا، اپنی زبان معصیت کے لیے نہیں چلائے گا۔ ادنا شکر کیا ہے؟ خدا کی نعمت خدا کی طرف سے ہے، جو نعمت عطا ہوئی ہے اس پر راضی رہنا، اور تیسری چیز اس نعمت کے ذریعے سے خدا کی معصیت نہ کرنا، یہ ادنا ترین شکر ہے۔ اعلیٰ ترین شکر کیا ہوگا؟ یہ ہر باشعور انداز، ہر باشعور انسان اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے۔ انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اس کا ہی فائدہ ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو، میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ یہ خدا کا دعویٰ ہے، خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا زیادہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اب اگر نعمتیں کم ہو رہی ہیں، اگر ہماری مشکلات اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم ناشکری تو نہیں کر رہے، کہیں ہمارا شکر کم تو نہیں ہو گیا۔ پس تیسری چیز نعمتوں پر شکر، شکر کرنے اور شکر بجا لانے کی توفیق جو کہ خدا کی جانب سے ہمیں ملتی ہے۔ اے خدا، اپنے کرم کے ذریعے سے ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔ چوتھی چیز حفاظت اور ستر پوشی، واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ اے خدا، میری حفاظت فرما، میری ظاہری حفاظت فرما اور میری شخصیت کی بھی حفاظت فرما۔ اے خدا، میرے جسم کو صحت و سلامتی دے تاکہ میں تیری عبادت کی چاشنی کو محسوس کر سکوں، تیری عبادت کو صحیح معنی میں بجا لا سکوں۔ اور اے خدا، میری شخصیت کی بھی حفاظت کر، کس طرح سے میں نے جو گناہ کیے ہیں ان کو دوسروں سے پوشیدہ رکھ۔ اے خدا، اگر میرے گناہ دوسروں کے سامنے آ گئے تو لوگ مجھ سے بچنے لگیں گے، لوگ مجھ سے فرار کریں گے۔ سید الشہداء اس طرح سے اپنی شخصیت کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں کہ لولا رحمتک لکنت من الہالکین۔ اے خدا، اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وانت مقیل و اثرتی، اے خدا، تو نے میری بہت سی خطاؤں سے صرف نظر کیا ہے۔ ولولا سترک ایایا لکنت من المفزوہین، اے خدا، اگر تیری یہ ستر پوشی نہ ہوتی تو میں لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتا۔ اے خدا، اگر میرے عیوب، میری خامیاں، میری برائیاں لوگوں کے سامنے آ گئیں تو میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ مجھ سے بھاگنے لگیں گے، لوگ مجھ سے فرار کریں گے۔ اے خدا، میری ظاہری حفاظت بھی فرما اور میری شخصیت کی حفاظت بھی فرما۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا کی نعمتوں پہ صحیح معنی میں شکر ادا کریں، اپنی شخصیت کی حفاظت کریں، اس کی عبادت صحیح معنی میں بجا لائیں۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے استغفار اس مہینے میں کریں۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ ہیں تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ خدا، اس مہینے میں ہمارے گناہ نے صغیرہ اور کبیرہ سے صرف نظر فرمائے، ہمارے مرحومین جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو بخش کر ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔